بھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چن کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، جو کچھ علم دین کی باتیں سیکھے سمجھیں مولا کائنات مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتدان درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں بطور خاص ہے سوال جواب کی صورت میں بہت سا علم دین وہ سیکھنے کا موقع ہمیں ملتا ہے۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد حسان عطاری صاحب ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج؟
الحمدللہ رب العالمین، اللہ کل حال۔
اول تاخیر ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں، انشاءاللہ سوالات ہوں گے اور ان کے جوابات آپ تک پہنچانے کی ہماری کوشش ہوگی۔ پہلا سوال ہم ایس ایم ایس جو ہمارے پاس موصول ہوئے ہیں ان میں سے ایک سوال ہے، اور سوال بڑا اہم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے ایک لفظ بولا جاتا ہے کملی والا، اور کئی ایسے کلام بھی ہیں اور نعتیہ اشعار بھی ہیں کہ جن میں کملی والا کہہ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے، کیا فرماتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لفظ جو ہے کملی، پہلے تو اس کو سمجھ لیں کہ یہ ہے کیا۔ کملی اصل میں جو کمبل ہوتا ہے اس کی تصغیر کو کہتے ہیں، یعنی چھوٹا کمبل۔ یعنی کسی چیز کو بھی آپ نے چھوٹا کر کے بیان کرنا ہوتا ہے تو اس کو عربی میں تصغیر کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب جو کملی کا لفظ ہے یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چادر کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یعنی جب ہم یہ کہیں گے کملی والا تو اس کا مطلب یہ ہوا چھوٹی چادر والا۔ کمبل تو ایک ہو گیا کہ جو بڑی چادر ہے، بڑا جو کمبل ہوتا ہے اس طرح اس کو بولتے ہیں، لیکن کملی یہ چھوٹی کو بولتے ہیں۔ تو اب یہیں سے جو ہمارے علماء ہیں ان کا آپس میں اس حوالے سے ایک علمی اختلاف ہے کہ کیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ کملی والا، یعنی چھوٹی چادر والا۔ تو بعض علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ کہہ سکتے ہیں، اور انہوں نے اس پر کچھ بزرگوں کے اقوال بھی پیش کیے، یعنی ان کا استعمال پیش کیا کہ انہوں نے اپنے کلام کے اندر، اپنی گفتگو کے اندر، اپنی تحریر کے اندر ان لفظوں کو استعمال کیا ہے، یہ ان کا موقف ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ اور عمومی طور پر آپ نے اشعار میں، بالخصوص جو پنجابی کے اشعار ہیں، اس میں یہ لفظ بکثرت استعمال ہوتا رہتا ہے۔ لیکن ایک تعداد ہے علماء کی، اور وہ علماء بھی وہ ہیں کہ جو فقہ حنفی کے اندر بالخصوص ان کا ایک تفقہ مشہور و معروف ہے، اور وہ محقق علماء کہلاتے ہیں۔ تو ان کی جو تحقیق ہے اس کے مطابق نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا جائز نہیں ہے،
کملی والا،
اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بھی چیز کو ہم چھوٹا نہیں قرار دے سکتے، اس کی تصغیر ہم نہیں کر سکتے، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہوتی۔ اور ایک مضبوط بات ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ ہے، اور یہ حساس معاملہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایسا لفظ کیسے استعمال کیا جائے۔ تو اس لیے بہرحال ہم استعمال کرنے والے کو گنہگار نہیں کہیں گے، کیونکہ یہ لفظ ایک عام ہے، جو لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی بطور محبت استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ذہن کے اندر اس کا تصور بھی نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے اس کو چھوٹی چادر کے طور پر بیان کر رہے ہوں، وہ ایک ان کا انداز محبت ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، کالی کملی کہہ رہے ہوتے ہیں، کالی کملی والا کہہ رہے ہوتے ہیں، اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو ان کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ گناہگار ہیں،
ٹھیک
ہے. البتہ چونکہ ایک تو ویسے ہی ایسا معاملہ کہ اس میں اختلاف ہے، اور ہر وہ کام کے جس میں علماء کا اختلاف ہو، اس کام کے کرنے کی کوئی حاجت نہ ہو، ضرورت نہ ہو، تو پھر بہتر یہی ہوتا ہے کہ وہ کام نہ کیا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے. کوئی اور دوسری مصلحت اس کے اندر نہیں ہے، وہ کام کرنے کا تقاضا موجود نہیں ہے کہ اس کام کو کیا جائے، اس کے ذریعے سے کوئی بڑا فائدہ حاصل ہو رہا ہے. اگر کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو پھر بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس کام سے بندہ بچ جائے، اس کام کو نہ کرے. اب کوئی بھی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ کملی والا کہنا واجب ہے،
کیا آپ یہی کہو،
یہی کہو. اس کی جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے الفاظ آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو اس لیے ایک تو یہ کہ اس میں اس طرح کا اختلاف، دوسرا چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا معاملہ ہے تو اس میں احتیاط اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. لیکن چونکہ یہ اس کا استعمال ایسا ہے کہ جو بکثرت ہے اور ہے بھی ایک محبت والے انداز میں استعمال کیا جا رہا ہے، تو اس لیے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ گناہگار ہوئے، لیکن ہم اپنے طور پر یہی کہیں گے کہ اس لفظ سے بچنا چاہیے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے.
اچھا یہ تو ٹھیک ہے، آپ نے کہہ دیا اس سے بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے. اب کسی نے، عالم صاحب نے بیان کیا، اس میں انہوں نے کالی کملی والا عام طور پہ، اور پنجاب کے ہمارے خطباء علماء تقریباً یہ ان کی زبان پر ہے. اچھا کچھ کلام بھی ایسے ہیں کالی کملی والے کے اعتبار سے، اب کوئی ناطخہ پڑھ رہا ہے تو کیا ان کو منع کریں گے یا کیا ہونا چاہیے؟ ایک تو یہ کہ آپ نے دونوں رائے بڑی آرام سے اور سال انداز سے بیان کر دیں، عوام کیا کریں؟
دیکھیں عوام کچھ بھی نہ کرے، میں نے کہا نا کہ پڑھنے والا گناہگار نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
اور عوام کا یہ کام بھی نہیں کہ وہ ہر ایک کو سمجھا سکیں گے. آپ خود نہ پڑھیں، خود اجتناب کریں اس سے. اور ہاں اگر کسی کو آپ ایسا شخص ہے کہ آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں، وہ آپ کی بات مانے گا، تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو سمجھا دیں. لیکن اس پر بھی آپ کسی طرح کا حکم نہیں لگائیں گے، اسے کہیں کہ اس کی جگہ آپ کوئی اور لفظ استعمال کر لیں.
ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. مزید سوال،
فجر کی نماز جو ہے وہ کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ جو کہ وہ قضا میں کب شمار ہو، کتنے بجے سے ہو جائے؟
جی فجر کی نماز کب تک پڑھ سکتے؟
فجر کی نماز یہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے تک پڑھ سکتے ہیں. اب سورج کے طلوع ہونے کا وقت ظاہر ہے کہ الگ الگ ہوتا ہے، اس کا کیلنڈر آپ کے سامنے موجود ہے. تو سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے فرض کا سلام پھر جانا یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی نماز کو پورا کر لیں. تو اتنی دیر پہلے لازمی طور پہ شروع کر لیں کہ آپ آسانی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ فجر کے جو فرض ہیں اس کو ادا کر لیں. بہرحال اس کا جو آخری وقت ہے وہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے تک ہے. جیسے ہی سورج طلوع ہوگا فوری طور پر فجر کا وقت یہ ختم ہو جائے گا.
مفتی صاحب سے سوال ہے کہ مزار پر حاضری سے پہلے نفل نماز کی پہلی رقم سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی کے بعد اگر سورہ اخلاص پڑھنا بھول گیا، دوسری رکعت میں ڈبل پڑھ لیا، تو کیا حکم ہے؟ یہ کوئی خاص طریقہ ہے مزار پر؟
دیکھیں یہ بزرگوں کے اپنے طریقے کار ہوتے ہیں، ان کے تجربات ہوتے ہیں. اب کوئی یہ کہے کہ قرآن و سنت نے یہ کہا ہے تو یہ لازم نہیں ہے کہ ہر چیز قرآن و سنت کے اندر اس طرح مذکور ہو، بلکہ اگر اس کا حکم یہ ہو کہ اس کے کرنے میں شریعت متحرہ کی کوئی خلاف ورزی نہ ہوتی ہو، اس میں کوئی حرج نہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سیرت نگاروں نے لکھا کہ آپ 1000 نوافل پڑھا کرتے تھے، تو ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو اتنی رکعتیں ادا نہیں کی اور نہ ہی اتنا پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا. لیکن چونکہ یہ معاملہ عبادت کا ہے اور کوئی شریعت متحرہ کی اس کے اندر خلاف ورزی نہیں ہے، تو اگر اس میں کوئی اس طرح نماز ادا کرتا ہے اور بزرگوں کے تجربات ہیں جس کی بنیاد انہوں نے کہا کہ آپ یہ پڑھ لیں، اس کے فوائد آپ کو حاصل ہوں گے، تو پڑھنے میں حرج نہیں ہے. لیکن اس کو لازم سمجھنا ٹھیک نہیں کہ اب جیسے بھول گئے تو کہا کہ میں دوسرے رکعت کے اندر یہ اس کی قضا گویا کہ طرح سے کروں، تو یہ اس کو لازم اگر کوئی سمجھتا ہے تو یہ بات غلط ہو جائے گی. ہاں بھلے وہ بعد میں دو دفعہ پڑھ لیتا ہے تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک جی، مزید سوال.
جی مجھے مفتی صاحب سے سوال پوچھنا ہے کہ زکات کس طرح دے سکتے ہیں اپنی تنخواہ پہ، کیونکہ جو ہم تو تنخواہ دار لوگ ہیں پیسے آتے ہی ختم ہو جاتے ہیں، اور سونا جتنا رکھا ہے اس پہ کتنی زکات ہوگی؟
سونا یہ رکھا ہے انہوں نے، یہ نصاب کے حوالے سے یہ کتنی مقدار ہے وہ تو نہیں بتایا، چلیں کئیوں کی انہوں نے نمائندگی کی ہے. اب آیا پیسہ خرچ ہوگا، آیا پیسہ خرچ، تنخواہ خرچ ہوتی گئی،
صحیح ہے،
پھر بھی زکات ہیں.
دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک تو صاحب نصاب ہونا اور سال کا پورا ہونا، اس کو سمجھنا ضروری ہے. تو اگر آپ صاحب نصاب ہیں یعنی آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے، یا آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے، یا آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم ہے جو آپ کی ضرورت کے علاوہ ہے، या फिर आपके पास बेचने का सामान इतना मौजूद है कि जो 52.5 तोला चांदी की रकम के बराबर पहुंच जाता है, या मिक्स करके ये सारा आपके पास इतना है कि 52.5 तोला चांदी की रकम को पहुंच जाए और वो आपकी ज़रूरत के अलावा है, और ये जो रकम है वो ज़रूरत के अलावा है और वो चांदी के साथ आप मिलाते हैं या आप सोने के साथ मिलाते हैं या बेचने के सामान के साथ मिलाते हैं, तो वो 52.5 तोला चांदी की रकम के बराबर हो जाएगी। तो फिर इस सूरत में आपके ऊपर आप साहिब निसाब के लाएंगे। अब साल के आखिर में मिसाल के तौर पर 10 शाबान को ये रकम आपके पास इतनी मौजूद थी कि 52.5 तोला चांदी की रकम के बराबर वो हो गई और वो आपकी ज़रूरत के अलावा है, या जो मैंने आपको सारी सूरतें बताई उसके मुताबिक आप साहिब निसाब बन गए 10 शाबान मौजम को, तो अगली 10 शाबान को ये देखा जाएगा कि आपके पास इतनी रकम है या इतना माल आपके पास मौजूद है, सोना चांदी वगैरह इतना मौजूद है कि जिसकी वजह से आप साहिब निसाब बन रहे हैं, तो अब आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज हो गई। अब ये 10 तारीख जो अगले साल की है इसमें देखेंगे कि आपके पास कितना माल है, तो जितना भी आपके पास माल होगा उसका 2.5% आपको ज़कात में अदा करना होगा।
ठीक है जी मजीद सवाल।
मेरा नाम मोहम्मद बिलाल रजा अत्तारी है, मैं मरकज़ुल औलिया लाहौर से तशरीफ़ लाया हूँ। मेरा आपके बारगाह में ये सवाल है कि एक शख्स का एक नमाज जनाजा हो गया है, क्या दूसरा नमाज जनाजा करवाना जायज़ है? इसके बारे में शरी रहनुमाई फरमा दें। जज़ाकल्लाहु खैरा।
डबल नमाज जनाजा, दो नमाज
जी। बुनियादी एतबार से अहनाफ के नज़दीक तकरार नमाज जनाजा जायज़ नहीं है, यानी एक दफ़ा जब नमाज जनाजा पढ़ ली गई तो फिर दोबारा उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जा सकती। अलबत्ता वो शख्स के जो वली है, वली से मुराद जो उसका सबसे करीबी रिश्तेदार, उसका बेटा है, उसका वालिद है, जिसको नमाज जनाजा का हक हासिल है, उसने नहीं पढ़ी और ना ही उसकी इजाज़त से पढ़ी गई, तो अब इस सूरत में इसको इख्तियार हासिल है कि वो दोबारा नमाज जनाजा पढ़ सकता है, और जब वो दोबारा नमाज जनाजा पढ़ेगा तो पीछे वो अफराद पढ़ सकते हैं कि जिन्होंने पहले नहीं पढ़ी थी,
वो भी साथ शरीक
हो जाएंगे। 100 अफराद हैं जिन्होंने वली की इजाजत के बगैर नमाज जनाजा पढ़ ली, इसने नहीं पढ़ी थी। अब ये किसी और जगह पे मिसाल के तौर पे किसी और शहर, दूसरे शहर ले जाकर या किसी और मकाम पर या उसी मकाम पर वो नमाज जनाजा पढ़ता है, तो इन 100 के अलावा और अफराद भी इसके अंदर शामिल होना चाहें तो वो हो सकते हैं। इसी तरह 2 से 3 मरतबा उसकी इजाजत के बगैर पढ़ ली गई तो जो शामिल नहीं हुए अब इसके पीछे वो शामिल हो सकते हैं। अच्छा, अब
यानी इसमें वली को खुद पढ़ानी होगी, जैसे आप फरमा रहे हैं कि इसके पीछे शामिल हों, अगर वो खुद ना पढ़ाए मतलब इमामत वो खुद करे या कोई और करे?
नहीं नहीं, इमामत थोड़ी वो करेगा, यानी इमामत लाजिम नहीं है।
इमामत लाजिम,
या तो वो खुद पढ़ ले,
ठीक है,
खुद पढ़ा ले, या उसकी इजाजत से पढ़ ली जाए, उसकी इजाजत से पढ़ ली जाए, तो फिर इस सूरत में जो है वो दूसरे नहीं पढ़ सकते। अगर उसने खुद पढ़ ली है या पढ़ा ली है या उसकी इजाजत से पढ़ ली गई तो अब दोबारा नहीं पढ़ी जा सकती।
अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि उसकी इजाजत से उसने पढ़ लिया या बगैर इजाजत के पढ़ लिया, यानी दोनों का फर्क यही बयान हो रहा है मरकजी तौर पर। अब आप समझते हैं मतलब इसमें इजाजत बगैर इजाजत क्या होगा? यानी आमतौर पर जो मैयत के करीबी होते हैं, बेटा है ये है, तो वो तो मैयत के साथ साथ ही होता है, अब क्या कैसे होगा बगैर इजाजत?
आमतौर पर देखें नमाज जनाजा की तकरार होती भी नहीं, एक ही दफ़ा होती है। उमूमी तौर पर ये जो बड़े अफराद होते हैं ना, मशहूर व मारूफ शख्सियात होती हैं, उनके जनाजे अमूमी तौर पे लोग चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा पढ़ना, और जाहिर है कि अब उनका जो फर्द होगा वो ऐसे मसाइल को जानने वाला होता है, तो उसमें ये होता है कि वो जो बेटा है मिसाल के तौर पे जिसको हक हासिल है वो नहीं पढ़ता क्योंकि उसे मसला मालूम है, ना ही पढ़ाने वाले उससे इजाजत लेते हैं, पढ़ा दिया उससे पूछे बगैर पढ़ा दिया, उसकी इजाजत लिए बगैर पढ़ा दिया, फिर वो जाता है मिसाल के तौर पर बहुत से उलमा का ऐसा होता है कि उनके इलाकों के अंदर जनाजे ले जाए जाते हैं, जहाँ आबाई जगह होती है वहाँ उसको उनको दफनाते हैं, तो वहाँ के लोग उसके पीछे फिर पढ़ लेते हैं, तो यूँ अमूमी तौर पर ये बाज़ों का 2 दफ़ा हो जाती है, वरना तो कहाँ ऐसा होता है कि 2 दफ़ा नमाज जनाजा अदा की जा रही है।
बैरून मुल्क किसी का इंतकाल है, कराची शहर में भी हम देखते हैं कईयों के इंतकाल होते हैं और वो पंजाब से, पाकिस्तान के दूसरे शहरों से ताल्लुक रखते हैं, तो उनके जनाजे आमतौर पर कराची में भी हो जाते हैं, यानी बाज़ुकात ये होता है कि कराची में भी कर लिया और फिर साथ में वहाँ गया तो वहाँ भी हो रहा है।
ठीक है, अगर यहाँ पे जो पढ़ा गया है वो बेटे की मिसाल के तौर पे बेटा है मौजूद है, उसकी इजाजत से नहीं पढ़ा गया,
ठीक,
लोगों ने वैसे ही पढ़ लिया कि चले यहाँ पे तजहीज, यहाँ पर जो है वो इनको कफन दे दिया है, गुसल दे दिया है, तो हम इनके ऊपर नमाज जनाजा भी पढ़ लें, उससे कोई बातचीत नहीं हुई, उसने कहा नहीं कि आप पढ़ लें, पढ़ा दिए लोगों ने ऐसे ही। अब ये बेटा आ गया यहाँ पर या पहले से मौजूद था, ये लेके गया अपने वालिद की डेड बॉडी को, अब वो चाहता है कि वहाँ पे पढ़ाए तो उसको इजाजत है, वो पढ़ा सकता है।
ठीक है, बहरहाल ये मसाइल हैं, इनका ख्याल नाज़रीन किराम वो रखना चाहिए। और कई इस तरह के कुछ अदारे भी ऐसे होते हैं कि बाद अवकात जो उनके मुलाज़मीन जब इंतकाल करते हैं और तो वहाँ पे अदारे की तरफ से भी उनकी नमाज जनाजा होती है, लेकिन वो भी कुछ ना कुछ इनके वर्सा को या मुतालिकीन को वहाँ पे बुला लेते हैं। तो जो उसका वली करीबी रिश्तेदार, यानी अगर वालिद का इंतकाल हुआ तो उसका बेटा है, और बेटा है तो उसका वालिद है, मिसाल के तौर पे बेटा है तो उसका वालिद, तो उनको इन अहकामात को बहरहाल अपने सामने रखना है। ऐसा ना हो कि वो उस जगह भी पढ़ रहा हूँ और फिर वो अपने शहर में भी आके पढ़ रहा हूँ। लोग इसमें ये कर रहे होते हैं कि भाई इसने पढ़ी है ना वहाँ पे, तो उसको वो उस शहर में पहुँचने के बाद कहते हैं कि आप साइड पे हो जाएं, आप ना पढ़ें, हम पढ़ लेते हैं। यानी वली पढ़ चुका है और बाप का इंतकाल था, बेटे ने पढ़ लिया, या बेटे का था तो वालिद ने पढ़ लिया, अब कहते हैं कि अब जो है ना वो आप साइड पे हो जाएं, अब हम आप यहाँ, चूँकि हमने तो पढ़ी नहीं है, हम पढ़ लेते हैं, तो यानी ये उनको इजाज़त नहीं मिलेगी।
नहीं, ऐसी बात है, जब वो पढ़ चुका या उसकी इजाज़त से पढ़ ली गई तो अब इजाज़त,
अब किसी को भी इजाज़त नहीं। आप दुआ खैर करें और उनको इसाले सवाब, मैयत को अगर ऐसे कोई वाकया हो भी जाता है, मैयत को इसाले सवाब करें और उनकी आप तदफीन वगैरह कर दें। बढ़ते हैं मजीद नाज़रीन के सवाल की तरफ।
जी, मेरा मुफ्ती साहब से सवाल अर्ज़ी है कि पेश इमाम जो है ना वो मेहराब के अंदर नमाज पढ़ा सकता है या उसका मुसल्ला थोड़ा बाहर होना चाहिए?
जी बिल्कुल, कुछ ना कुछ हिस्सा उसका बाहर होना चाहिए, मुकम्मल तौर पर वो इमाम मेहराब के अंदर खड़ा ना हो, क्योंकि इमाम का ऐसे मकाम पर मुनफरिद तौर पर खड़ा होना ये मकरूह है, नापसंदीदा है कि इस तरह इमाम पूरे का पूरा मेहराब के अंदर खड़ा हो, लेकिन अगर खड़ा हो गया तो बहरहाल नमाज हो जाएगी। उसका इस तरह करना ये मकरूह है, इसे करना नहीं चाहिए, भले एड़िया ही हो, वो मेहराब से बाहर हो, बाकी भले उसका जो अगला जिस्म का हिस्सा है वो सारा मेहराब के अंदर ही हो।
ठीक जी, मजीद
कि जब इमाम रुकू में चला जाता है तो वो क्या वो रकत हो जाती है जब अगर उसके साथ जाके इमाम के साथ मिल जाए तो?
जी, रुकू में शामिल हो,
जी जब रुकू के अंदर शामिल हो गया तो उसे रकात मिल जाएगी। यानी कोई शख्स आया, इमाम साहिब रुकू के अंदर है और वो रुकू के अंदर तकबीर तहरीमा कहने के बाद शामिल हो गया तो इस सूरत में वो रकात उसे मिल जाएगी।
इनको क्या आप एहतियात क्या बताएंगे, बाद का जल्दी में ऐसे आते हैं तो उनकी ना क़याम दुरुस्त करते हैं ना
इसीलिए मैंने अर्ज किया तकबीर तहरीमा कहने के बाद फिर रुकू के अंदर जाए। होता यह है कि तकबीर तहरीमा के लिए शर्त यह है कि या तो बिल्कुल सीधे खड़े होने की हालत में कहा जाए या इतना ना झुके तकबीर तहरीमा कहते हुए कि आपके हाथ घुटनों तक पहुंच जाए। इस हालत में अगर आपकी तकबीर तहरीमा मुकम्मल होती है तो फिर आपकी नमाज शुरू नहीं होगी। ये फर्ज है कि तकबीर तहरीमा आपकी क़याम की हालत के अंदर हो। तो अगर जैसे मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ लोग आते हैं अल्लाह अकबर कहते हुए सीधे रुकू के अंदर चले जाते हैं, उनका जो तकबीर तहरीमा होती है वो रुकू में जाके पूरी हो रही होती है, तो इस सूरत में तो इनकी नमाज शुरू ही नहीं होगी,
शुरू ही नहीं होगी।
इसलिए जरूरी है कि आप अल्लाह अकबर कहें, हाथ बांधना जरूरी नहीं, अल्लाह अकबर सीधे होके आपने कहा और फिर अल्लाह अकबर कहते हुए आप रुकू के अंदर चले गए तो यूं आपकी नमाज ये हो जाएगी।
अच्छा जी, क्वेटा से हैं, ये भाई कहते हैं कि मेरी वालिदा ये ज़ईफ हैं, चार पाई पर नमाज पढ़ सकते हैं?
अब ज़ईफ हैं तो
आगे इन्होंने कुछ लिखा है कि ज़मीन पर पढ़ने से उनको तकलीफ होती है, तो क्या कहते हैं?
अगर वाकई उनको ज़मीन पर बैठने से तकलीफ होती है, सजदा नहीं कर सकती तो इस सूरत में वो चारपाई पे बैठ के पढ़ सकती हैं और वो यानी रुकू के लिए थोड़ा सा झुकेंगी और सजदे के लिए रुकू के मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा झुकेंगी, तो इस अंदाज में दीगर शराइत के साथ तहारत वगैरह हासिल करके किबले की तरफ रुक करके वो नमाज अदा करती हैं तो उनकी नमाज ये चारपाई पर हो जाएगी।
ठीक है, दूसरा सवाल एक और है SMS के ज़रिए, भाई ने पूछा है कि अगर कुरान पाक ऊपर शेल्फ में रखा हुआ है और चारपाई पे कोई लेटा हुआ है, उसके पांव उसी शेल्फ की तरफ हो जाएं तो क्या गुनाहगार होगा?
अगर वो शेल्फ ऊपर है कि पांव उसकी तरफ करें तो वो कुरान पाक की सीध के अंदर नहीं आएंगे, तो इस सूरत में तो गुनाहगार वो नहीं है और ये अदब के खिलाफ भी नहीं है, लेकिन अगर सामने है बिल्कुल आपको पांव कर रहा है तो जाहिर है कि ये अदब के خلاف اس طرح کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ اس طرح پاؤں جو ہے وہ قرآن پاک کی طرف کیے جائیں. تو عام طور پہ جو شیلف ہوتا ہے وہ اوپر ہی ہوتا ہے جس کے اندر قرآن پاک رکھا جاتا ہے. لیکن بہرحال کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جتنا زیادہ ادب کر سکتے ہیں اتنا زیادہ ہی ادب کریں, کہ بسا اوقات کوئی لحاظ نہیں ہوتا, پاؤں سیدھے نہیں ہوتے, بعض اوقات جو ہے وہ پاؤں کے اوپر پاؤں رکھا ہوتا ہے جس کی بنیاد پر پھر پاؤں کا رخ اس کی طرف ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ سعادت مندوں کا حصہ ہوتا ہے, یہ جس کو کہتے ہیں نا بعض اوقات وہ عقل کے جو جس کو ڈیڑھ ہوشیاری کہتے ہیں, اس انداز کی جس کے اندر عقل ہوتی ہے نا وہ ایسی چیزوں کو تسلیم نہیں کرے گی, لیکن ادب والی عقل جو ہے اس بات کو تسلیم کرے گی کہ یہ چیز مناسب نہیں ہے. آپ سامنے کھڑے ہوئے ہوں اور کوئی شخص لیٹا ہوا ہو اور آپ کا اس کا تلوا جو ہے وہ آپ کے چہرے کی طرف ہو,
ظاہر ہے اس کو برا لگے گا,
برا لگے گا. کیسا ہی بندہ ہو اس کو برا محسوس ہوگا کہ یار کیسے پاؤں کر کے بیٹھا ہوا ہے, لیکن ایسی ہی عقل والے کو یہ چیز سمجھ نہیں آئے گی کہ یار میرا پاؤں کا تلوا جو ہے وہ قرآن پاک کی طرف ہو رہا ہے. تو ادب اور بے ادبی کا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ عرف کے اوپر ہوتا ہے. تو جب ایسے مقام پہ قرآن پاک ہو تو احتیاط برتنی چاہیے. بہرحال اگر بے ادبی نہیں ہوتی, آپ کا پاؤں کا رخ نیچے کی طرف ہے اور قرآن مجید فرقان حمید اوپر کی طرف رکھا ہے تو اس کو عرفاً بے ادبی نہیں کہا جاتا.
اچھا باقاعدہ کوئی الماری ہے تو وہ بند
ہوگی, لیکن دار و مدار عرف کے اوپر ہے, یعنی جو دیکھے گا وہ کہے گا کہ ہاں اس میں بے ادبی نہیں ہو رہی. تو اب بند بڑی بھی ہے, پاؤں اس طرف ہو رہے ہیں, تو اس میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ بے ادبی ہو رہی ہو.
ٹھیک ہے جی, مزید سوالات.
میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ زہر کی سنت قضا ہو جائیں تو اس کو کیسے ادا کریں, کیا اس کا ادا کرنا ضروری ہے؟
یعنی قضا تو عمومی طور پہ لوگ اس وقت پوچھتے ہیں کہ جب وقت ہی چلا گیا.
جی
تو دونوں صورتیں آپ بتا دیں, لیکن جی زیادہ یہ کہ فرضوں سے پہلے نہیں پڑی تو آپ کہہ لیں.
دیکھیں زہر کی جو سنتیں ہیں وہ سنت موقعہ ہیں, چار سنتیں جو پہلے کی ہیں وہ بھی موقعہ ہیں, بعد کی بھی موقعہ ہیں. اور پہلے کی جو دو سنتیں ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی نہیں چھوڑا کرتے تھے. فجر کی دو سنتوں کے بعد جو سب سے اہم سنتیں ہیں وہ یہی زہر کی چار سنتیں ہیں جو زہر سے پہلے پڑھی جاتی ہیں. اور یہ ایک تو یہ خود سنت موقعہ ہیں, دوسرا ان کا فرضوں سے پہلے پڑھنا سنت موقعہ ہے. لہذا اگر کسی نے جان بوجھ کے اس کی عادت بنا لی کہ وہ یہ چار سنتیں پڑھتا ہی فرض کے بعد ہے, اور یہ بہت بڑی تعداد ہے جس کا یہ معمول ہوتا ہے کہ وہ اینڈ ٹائم پر آتی ہے, نماز کے اندر شامل ہوتی ہے اور پھر چار رکعتیں بعد میں پڑھتی ہے, طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے, اس کی عادت بنانے کی وجہ سے آپ گناہگار ہوں گے. تو پہلے چار سنتیں پڑھا کریں, پھر اس کے بعد آپ فرض کے اندر شامل ہوا کریں, پہلے سے ہی اس کا اہتمام کر لیا کریں کہ آپ کو تکبیر تحریمہ بھی مل جائے اور چار سنتیں بھی آپ پہلے سے ادا کر لیں. لیکن اگر کسی کی چار سنت زہر سے پہلے کے رہ گئے تو اس کا سنت موقعہ ہونا ختم نہیں ہوگا. اب زہر کے فرض ادا کرنے کے بعد بہتر جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ پہلے دو سنتیں ادا کر لیں, پھر اس کے بعد یہ چار سنتیں آپ ادا کریں. لیکن اگر زہر کا وقت ہی نکل گیا اور یہ آپ نے چار سنتیں نہیں پڑھی تو اس صورت میں اس کی قضا بہرحال نہیں ہوتی. اب وہ نکل گئیں, جان بوجھ کے نکلی ہیں تو توبہ کریں, اور اگر جو ہے وہ بھول گئے تھے اسے ادا کرنا یا کسی عذر کے اندر تھے, مجبوری تھی کہ نہیں پڑھ پائے, تو ظاہر ہے کہ گناہ بھی اس کے اوپر نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے. اچھا یہ ایک تعداد ہوتی ہے جو اس کی عادت بناتی ہے, فرضوں کے بعد والی کی اس کی عادت بناتی ہے, یعنی فرض ہو جائے اب وہ آتے ہی گھر سے اس طرح کے جماعت سے شامل ہو جائیں گے اور بعد میں پڑھیں گے.
بڑی تعداد ہوتی ہے, جیسے آفیسز میں کام کرنے والے ہوتے ہیں یا دکاندار ہوتے ہیں, وہ آئیں گے بھاگتے ہوئے اس وقت کہ جب اقامت شروع ہوگی, نماز ہی ہے, لیکن تھوڑا سا اور احتیاط کر لیں, تھوڑا سا اور اہتمام کر لیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو رہے ہیں, اللہ نے آپ کو نماز کی توفیق عطا فرمائی ہے, تو آپ اللہ سے اور توفیق مانگیں, اور اللہ آپ سے توفیق مانگنے کے ساتھ خود کوشش کریں, آپ نماز کی اہمیت کو سمجھیں. جہاں آپ آ رہے ہیں دس منٹ پہلے آ جائیں, اطمینان کے ساتھ وضو کریں, اطمینان کے ساتھ چار رکعت سنت ادا کریں, پھر اس کے بعد جماعت کے اندر شامل ہو جائیں. عمومی طور پہ ہوتا ہی کہ بھاگتے ہوئے آ رہے ہوں گے, اور
یہ مستقل ہے,
مستقل عادت ہوتی ہے. وضو کریں گے اور امام کے ساتھ دو رکعتیں مل گئیں, ایک رکعت مل گئی, اس میں شامل ہو جائیں. جماعت سے آپ پڑھ رہے ہیں, جس کو یوں کہہ لیں کہ اگر عام لفظ میں کہا جائے تو آپ کی مہربانی کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں, ہم آپ کو منع نہیں کریں گے کہ آپ کا نماز پڑھنا بھی اس دور کے اندر غنیمت ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے کسی پر احسان نہیں. اللہ کی نعمتوں کا یہ کوئی شکر ہم ادا نہیں کر سکتے, اس کا بدلہ ادا نہیں کر سکتے, تو اگر ہم اہتمام کر کے نماز پڑھیں گے تو بھی ظاہر ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا بدلہ تو نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے کہ اس سے ہمیں اتنا ہوگا کہ ہم ایک چیز کو اہمیت دینے والے کہلائیں گے کہ ہمیں اس بات کی پرواہ ہے کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم نے حاضر ہونا ہے, ہم اس کا اہتمام کر رہے ہیں. تو یہ جو اہمیت دینا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو سکتا ہے. تو یوں آپ 10 منٹ پہلے اپنی عادت بنائیں یا جو بھی آپ کا معمول ہے اس کے مطابق, کیونکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کی عادت ہوتی ہے کہ وضو سے پہلے استنجا کرنے کے لیے جائیں گے, پھر اس کے بعد وضو کریں گے, پھر اس کے بعد وہ جماعت کے اندر تیزی کے ساتھ شامل ہوتے ہیں. تو تمام چیزوں کو آپ کیلکولیٹ کر لیں
پہلے سے
تمام معاملات کے ساتھ کہ آپ 4 سنتیں اطمینان کے ساتھ ادا کر کے امام کے ساتھ جو ہے وہ جماعت کے اندر تکبیر تحریمہ حاصل کر لیں گے. اس انداز میں آپ اپنا شیڈیول بنائے کریں, اپنا طریقہ کار رکھا کریں.
اچھا ایک سوال میرے پاس آیا اور ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ مجھے آفس میں چونکہ جلدی واپسی پہنچنا ہوتا ہے تو یہ بتائیے کہ میں یہ بعد والی جو سنتیں ہیں یہ بھی پہلے پڑھ لیا کروں, یعنی یہ بھی ایک کچھ کئیوں کو بعض اوقات یعنی فرضوں کے بعد ٹائم نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں پہلے سے ہی
نہیں, وہ نفل ہو جائیں گے ان کے.
صحیح,
جو سنتیں ہیں وہ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو مقرر ہیں وہ فرضوں کے بعد ہیں, تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقرر ہے اس کے اندر ہم کسی طرح کی تبدیلی نہیں کر سکتے.
صحیح,
اس کو ہم بگاڑ نہیں سکتے. وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ ادائیگی کے بعد پھر آپ نفل ادا کر رہے ہیں, 10 نفلیں پڑھ رہے ہیں, 20 نفلیں پڑھ رہے ہیں, وہ آپ کی مرضی ہے, لیکن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا ہے وہ تو ویسا ہی اپنی جگہ پر رہے گا, اس کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی.
جی مزید سوال.
میرا سوال وہ یہ ہے کہ اگر ہم امام کے پیچھے ہوں اور التحیات جو ہے اس کو جان کے جو ہے نا چھوڑ دیں تو کیا ہماری نماز ہو جائے گی یا نہیں؟
جان بوجھ کر چھوڑ رہے ہیں تشہد کو.
التحیات کا پڑھنا یہ واجب ہے, التحیات کا پڑھنا واجب ہے. اب جس بھلے امام کے پیچھے ہوں التحیات پڑھیں گے, تو اب جس نے التحیات کو جان بوجھ کے چھوڑ دیا تو امام کے پیچھے جان بوجھ کے واجب چھوڑنے کی وجہ سے یہ نہیں ہوتا کہ نماز اس کی جو ہے وہ واجب الادا بھی نہیں ہوگی, دوبارہ پڑھنا بھی نہیں پڑے گی, تو ایسا نہیں. امام کے پیچھے بھی اگر جان بوجھ کے واجب چھوڑا تو اب وہ نماز آپ کو دوبارہ پڑھنا پڑے گی. لہذا کسی نے التحیات جو ہے وہ جان بوجھ کر چھوڑ دی, اس نماز کو دوبارہ پڑھنا اس کے اوپر لازم ہے. امام سلام پھیرے, اس کے بعد آپ نے وہ نماز دوبارہ پڑھنی,
یعنی فرض ادا ہو جائے گا صورت میں.
فرض ادا ہو جائے, ویسے ادا ہو جائے گا, واجب ہے یہ پڑھنا.
صحیح ہے. عمل کیسا ہے, یعنی قصدن یہ جان بوجھ کر مطلب یہ کہ یہ واجب چھوڑ دینا, ایک تو بھولے سے کوئی واجب رہ جاتا ہے امام کے پیچھے, کچھ بھی جو چیزیں پڑھنا واجب ہیں وہ قصدن چھوڑنا کیسا ہے, اس کا گناہگار ہوگا؟
مشکل ہی ہوگا جس کو علم ہو اور وہ یہ چیزیں چھوڑ دے, یا تو علم نہیں ہوگا یا پھر واقعی کسی کے اوپر ایسی سستی کاہلی طاری ہو گئی
پڑھ ہی نہیں رہا.
تو کم ہی ایسے افراد ہوتے ہوں گے, لیکن ظاہر ہے کہ ایسا کرنا یہ گناہ کی بات ہے, توبہ بھی کرنا ہوگی اور نماز اس کی وجہ سے واجب الادا ہو گئی, دوبارہ پڑھنا اس کے اوپر لازم ہو گئی.
ٹھیک ہے جی, مزید سوال.
تو مفتی صاحب سے میرا سوال ہے, جیسے آج کل فیشن چل رہا ہے لڑکے کان میں بالیاں ڈالتے ہیں, کیا یہ پہن سکتے ہیں؟
نیا دور ہے, نئی تہذیب ہے, نئی روشنی ہے, لڑکے جو ہے وہ ساڑی پہن لیں گے اور مہندی تو لگانا شروع کر دی ہے لڑکوں نے, مختلف قسم کے ڈیزائن وہ آتے ہیں, لڑکے بھی تصویریں دکھائی جاتی ہیں لگائے بیٹھے ہیں,
لڑکے بھی لگاتے ہیں.
ہاں لگاتے ہیں لڑکے.
ویسے پنجاب میں یا کچھ علاقوں میں تو دولہے کو مہندی وہ کوئی ڈیزائن والی نہیں لگائی جاتی, اس کو پورا ہی رنگ دیتے ہیں, پتہ چلے
وہ بھی ناجائز ہے. لیکن وہ کیا ہے, وہ چلو ایک وہ ہوتا ہے کہ شرعی اعتبار سے ناجائز, لیکن ایسے کوئی لگا رہا ہے تو یہ کہا جائے گا کہ بھائی یہ کوئی لڑکی نہیں ہے,
دولہا یہ
اور غلط رسم ہے. لیکن یہ لڑکیوں والے انداز کے اندر ڈیزائن بنانا اب یہ شروع ہو گیا نعوذ باللہ, اور پھر اس کے بعد کان کی بالیاں, پھر نتھ ڈال دیجیے گا, ڈالتے بھی ہوں گے کوئی بعید نہیں ہے, یہ ہونٹوں پہ طرح طرح کی چیزیں وہ لگائے بیٹھے ہوتے ہیں. تو پتہ نہیں کس تہذیب کے پیچھے ہماری نوجوان نسل چل پڑی ہے, وہ جو چٹیا ہوتی تھی وہ عورت کے لیے ہوتی تھی, اب عورت کے بال اوپر آتے جا رہے ہیں, مرد کے بال جو ہے وہ چٹیا بنتی چلی جا رہی ہے. عورت کے لیے حکم یہ تھا کہ وہ اپنے جسم کو چھپائے گی, اس کے کپڑے شارٹ ہوتے جا رہے ہیں اور مردوں کے کپڑے یہ ان سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو ایک یعنی فطرت کے اور نیچر کے خلاف ہماری نوجوان نسل یہ چلنا شروع ہو گئی ہے, ان کو دیکھ کر پتہ نہیں چلتا کہ یہ ہی ہیں یا شی ہیں, عجیب ان کی معاملات ہو رہے ہوتے ہیں. تو خدا کا خوف کرنا چاہیے, اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے. اللہ پاک نے جو آپ کو صورت عطا کی ہے, جو آپ کو بنایا ہے, اسی کے مطابق آپ رہیں. اللہ پاک کی پیدا کردہ چیزوں کے اندر تغییر کرنا, اسے بدلنا, یہ شیطان کا اللہ پاک کی بارگاہ میں چیلنج تھا کہ اس نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا, اور جو اللہ تبارک و تعالی کی پیدا کردہ چیز ہے جس انداز میں اللہ پاک نے بنایا اس کے اندر تبدیلی کر دیں گے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر واضح طور پہ موجود ہے کہ اس شخص کے اوپر لعنت کی گئی, اس مرد کے اوپر, کہ جو عورتوں سے مشابہت اختیار کرے, عورتوں جیسا بنے, اور اس عورت کے اوپر لعنت کی گئی جو مردوں جیسی صورت اختیار کرے, ان سے مشابہت اختیار کرے. بہرحال یہ اسلامی تعلیمات ہیں جو عقل کے مطابق ہیں, فطرت کے عین مطابق ہیں, اور یہ جو حرکات ہمارے یہاں چل رہی ہیں یہ اسلامی تعلیمات کے بھی خلاف ہیں اور ساتھ ہی ساتھ فطرت کے نیچر کے بھی خلاف ہیں.
یہ زینت کی چیزیں جو عورتوں کے ساتھ ہے تو وہ عورتیں ہی اپنائیں, عورتیں اپنے کانوں میں, ناک میں, ان کے لیے
بالکل, یعنی یہ زینت اگر کریں گی تو یہ پسندیدہ ہے جبکہ اپنے شوہر کے لیے ہو. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تو اس بات کو ناپسند کرتی تھی کہ عورت بغیر زیور کے رہے یا بغیر زیور کے نماز ادا کرے. وہ فرماتی تھی کہ کوئی نہ کوئی زیور اختیار کرے, یہ عورت کے کام ہے کہ اس طرح کی زینت کو اختیار کرے, لیکن شوہر ہے تو اس کے لیے, یا گھر کے اندر بچیاں ہیں ان کو اس لیے سوار کے رکھتے ہیں تاکہ ان کے رشتے آئیں, تو یہ طریقہ کار ٹھیک ہے, لیکن یہ چیزیں جو وہ عورتوں کے لیے ہیں مردوں کے لیے چیزیں نہیں ہیں.
جی ناظرین کرام, آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا, ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں, آئندہ انشاءاللہ اسی وقت میں دوبارہ دار الطالب سنت کا پروگرام لے کر حاضر ہوں گے. تب تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں. فی امان
اللہ. ہادیو رہنما ہمارے علماء, ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ, پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.